السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 14 دسمبر 2018 صدی پیٹ میں جشن غزل ورا کے نام سے پروگرام ہونے جا رہا ہے, جس میں حضور اشرف الفقہا کا خطاب ہوگا, جسے بھی ہم اور آپ سنیں گے.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين, برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون.
بشك سبحان الله.
صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سيدي سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیٹیگری بتا رہے ہیں کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. خلق, یہ سارے لوگ مخلوق. فرماتے ہیں مخلوق جو ہے ہم اور آپ, ان کا مرتبہ الگ ہے, اور خلق سے اولیاء, اولیاء جو ہے مخلوق سے ان کا مرتبہ بلند ہے. ہم عام مخلوق, عام لوگ ہیں, ان سے افضل اولیاء ہیں. خلق سے
اولیاء,
اولیاء اس کا مطلب ہے کہ عام لوگوں سے افضل اولیاء ہیں. خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول, اور ان اولیاء سے افضل اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں, رسول ہیں, ان کا مرتبہ اولیاء سے بلند. خلق سے اولیاء اور اولیاء سے بلند رسول, پھر فرماتے ہیں اور رسولوں سے اعلیٰ
ہمارا
نبی، اور سارے رسولوں سے اعلیٰ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مطلب میں فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وعلیٰ، سب سے اعلیٰ وعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. میرے دوست، اسی طرح اس پوری مخلوق کو چار حصوں میں بانٹا گیا. اللہ کی ایک مخلوق ہے جو نہ بڑھتی ہے نہ موٹی ہوتی ہے، نہ اس میں نمو ہے، اسے کہتے ہیں جمادات. جیسے پتھر ہے، جیسا پیدا کیا گیا ہے ویسے ہی وہ اپنی جگہ ہے، وہ پھول کر کے زیادہ نہیں ہوتا. اللہ نے جتنی سائز کا اسے بنایا ہے وہ جب سے پیدا ہوا ہے اسی سائز کا ہے. جس پتھر اور چٹان کو جو بنا دیا ہے وہ ویسے ہی ہے. یہ زمین ہے، اس میں بھی گھٹنے اور بڑھنے کی طاقت نہیں ہے. ایسی تمام مخلوق کو جمادات کہا جاتا ہے، اور پوری مخلوق میں سب سے کم درجے کی چیز جمادات ہے. مٹی ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، یہ سب چیزیں جمادات ہیں. ساری مخلوق میں ان کا درجہ سب سے کم ہے. جمادات سے افضل اور درجے میں بڑھ کر نباتات ہیں. نباتات ان چیزوں کو کہتے ہیں جس میں بڑھنے کی اللہ نے طاقت دی. یہ درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پودا جو ہے نباتات ہے. چھوٹا تھا، بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو گیا. یہ جتنے درخت ہیں یہ سب نباتات ہیں. نمو کے معنی بڑھنے کے ہیں، اسی سے بنا ہے نباتات. ہر بڑھنے والی چیز جو ہے وہ نباتات ہے. آپ کو ذرا علمی بات بتا رہا ہوں، گھبرائیں گے نہیں. نباتات سمجھ گئے، یہ ہے نباتات. اس کا درجہ جمادات سے اونچا ہے. جمادات میں بڑھنے کی طاقت نہیں، اور اس میں بڑھنے کی طاقت ہے، پھیلنے کی طاقت ہے، موٹا ہونے کی طاقت ہے. لیکن یہ جمادات جس طرح اپنی جگہ جمے رہتے ہیں، نباتات بھی چپ چاپ اپنے مقام پر کھڑا رہتا ہے. اس میں چلنے کی، پھرنے کی، جہاں چاہے آئے جائے، اللہ نے یہ طاقت اس کو نہیں دی. پتھر میں بڑھنے کی طاقت نہیں، اور نباتات میں چلنے کی طاقت نہیں. لیکن اس کا درجہ جمادات سے اس لیے بڑھا ہوا ہے کہ اس میں بڑھنے کی طاقت اللہ نے دیا. اب یہ ہے نباتات، یہ دوسرے درجے پر ہے. پہلے درجے پر کون؟ سب سے نیچا درجہ جمادات، اس سے اونچا نباتات. نباتات سے اونچا درجہ حیوانات کا ہے، جسے ہم جانور کہتے ہیں. اس میں بڑھنے کی بھی اللہ نے طاقت دی ہے، اور بڑھنے کے علاوہ چلنے کی بھی طاقت دی ہے. وہ جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے. پیاس لگتی ہے تو تالاب میں جا کے پانی پیتا ہے. بھوک لگتی ہے چراگاہ میں جا کر سرتا ہے. شام ہوتی ہے چل کر اپنے مالک کے گھر آ جاتا ہے. اپنے ارادے سے چلتا ہے، یہ نہیں چل سکتا. بڑھتا وہ بھی ہے، بڑھتا یہ بھی ہے. لیکن اس میں ایک طاقت اللہ نے الگ سے دی ہے, وہ کیا ہے؟ چلنے کی. تو اس کا درجہ اس سے زیادہ ہے. جمادات میں صرف کھڑے رہنے کی طاقت, جہاں ہے وہیں رہنے کی, لیکن درخت میں جہاں ہے وہیں رہنے کی بھی طاقت ہے اور بڑھنے کی بھی طاقت ہے, اور حیوان میں بڑھنے کی بھی طاقت ہے اور ادھر ادھر ہٹنے اور چلنے کی بھی طاقت ہے. درجہ بڑھتا چلا گیا. جمادات سب سے نیچا درجہ, نباتات اس سے اونچا درجہ, اور حیوانات اس سے اونچا. پھر اس کے بعد درجہ انسان کا ہے. انسان بڑھتا بھی ہے, چلتا بھی ہے, سمجھ گیا, لیکن یہ بولتا نہیں ہے. بولنے کا مطلب اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ زبان سے بیان کر کے دوسروں کو سمجھانے کی طاقت رکھتا ہے. اس کو ناطق کہتے ہیں, یعنی اپنے معافی ضمیر دل کی باتوں کو زبان سے بول کر سامنے والے کو سمجھانے کی طاقت ہے. یہ طاقت پتھر میں نہیں ہے, یہ طاقت نباتات میں نہیں ہے, یہ طاقت حیوان میں نہیں ہے. آپ کی بکری تو آپ بولیں گے بولتی ہے میں میں, لیکن میں وہ ہمیشہ میں نہیں بولے گی, کبھی الحمدللہ نہیں بولے گی. ہے کسی کی بکری بولنے والی؟ اس کی بس ایک ہی راگ ہے میں میں. بلی بولے گی میوں میوں میوں, کبھی وہ کہے گی قل ہو اللہ احد, کبھی قید کرتی اس کی بول بند کر دو. یہ تھا اس کا گلا دبا, یہ بھی بول. جانور کی بولی ہے, لیکن کیا بولتا ہے وہ آپ کو سمجھا نہیں سکتا. لیکن آپ جب بولتے ہیں تو ایک ہی انداز نہیں ہے, کبھی نعت پڑھتا ہے, کبھی قرأت کرتا ہے, کبھی واعظ کرتا ہے, کبھی تسبیح پڑھتا ہے. الگ الگ اس کے راگ اور بولنے کے ڈھنگ ہیں, اور جو بھی بولتا ہے سننے والا سمجھتا ہے. بکری بولتی ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے کیوں بول رہی ہے, بلی بولتی ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کیا کہہ رہی ہے. یہ ہے درجوں کا تفاوت. جمادات سب سے نیچے درجے, نباتات اس سے اونچا, حیوانات اور انسان سب میں کھڑے رہنے کی طاقت ہے, لیکن بڑھنے کی طاقت جمادات میں ہے. اس میں کھڑے رہنے کی طاقت ہے لیکن بڑھنے کی بھی طاقت ہے. حیوان میں بڑھنے کی بھی طاقت ہے اور چلنے کی بھی طاقت ہے, اور انسان میں یہ سب طاقت ہے. کھڑا بھی رہ سکتا ہے, بڑھتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے, اور اپنے دل کی آواز دوسروں کو سمجھاتا بھی ہے. یہ ہے انسان کا سب سے اونچا درجہ ہو گیا. اب یہ بات آپ نے سمجھ لی ہے, بہت علمی بات ہے. اب میں دوسری بات سمجھاتا ہوں. چھوٹے درجے والے اگر اپنے کو بڑے درجے والے پر فدا کر دے, قربان کر دے, بڑے درجے والے پر مٹ جائے, تو وہ چھوٹے درجے والا بھی بڑا درجے والا ہے. اب دیکھیے, گیہوں چاول نباتات ہے کہ جمادات؟ گیہوں کیا ہے؟ نباتات ہے. اس کو آپ زمین میں دفن کر سکتے, تو یہ مٹی کیا ہے؟ جمادات ہے. یہ نباتات ہے جمادات. ہاں اب سمجھ جائیں گے آپ. مٹی کا درجہ سب سے نیچا ہے, کیوں کہ وہ جمادات ہے. اور جو گیہوں ہے وہ نباتات ہے. اس میں بڑھنے کی طاقت اللہ نے. اب مٹی کیا کرتی ہے؟ اس نباتات پر اپنے کو فنا کرتی.
گیہوں فنا کرتی.
یہ جمادات جو ہے, یہ مٹی جو ہے, یہ فنا ہوتی ہے کس میں؟ نباتات میں. اب یہ اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ اس گیہوں کے اندر فنا ہوتا جاتا ہے. زمین اس گیہوں پر فنا ہوتی ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ گیہوں پھر اوپر نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد بڑا پودا بن جاتا ہے. پھر اس میں بھٹے آتے ہیں اور ہر بھٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں اور ہر پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں. ایک نباتات کا ٹکڑا اندر گیا تھا اور مٹی اس نباتات پر فنا ہو گئی تھی, تو وہ مٹی اب جمادات نہیں رہی, اب وہ نباتات بن کے ہوئی. چھوٹا فنا ہوا بڑے پر, تو اس کا فنا ہونا مٹا نہیں بلکہ یہ گیہوں نباتات پر جمادات فنا ہوا, تو اب یہ گیہوں نباتات بن کر کے ابھرا. تو گیہوں جو ہے ایک نہیں آیا تھا, گیا تھا ایک, اب سات سات 100 گیہوں ایک ایک پودے میں لگ جاتے ہیں. اور یہ سارے گیہوں جو ہیں مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, ان کا وجود جو ہے مٹی سے ہے. اب وہ مٹی کا درجہ اس لیے بڑھ گیا کہ وہ مٹی گیہوں بن گئے. اب اس کو کوئی جمادات نہیں کہے گا, اب وہ نباتات ہو گئے. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ جتنے نباتات ہیں گھاس پودے, یہ زمین ان پر فدا ہوئی اور یہ نباتات بن گئے. اب آپ کی بکری اور بکرے آئے اور گیہوں کو چر گئے, گیہوں کے پودے کو کھا گئے, گیہوں کو ہضم کر گئے, تو یہ نباتات جو ہیں یہ کس پر فدا ہوئے, کس میں فدا ہوئے؟ حیوان پر. اب اندر جتنے گھاس پودے گیہوں کے دانے گئے وہ سب اب گیہوں نہیں رہیں گے, اندر جو ہو گیا ہے وہ سب ہضم ہو جائے, اس سے خون بنے گا, گوشت بنے گا. اب یہ جانور جو ہے اس نباتات کو کھا کر کے بڑا ہوتا ہے, اور بڑا ہونے کے بعد اب وہ جمادات نہیں نباتات نہیں. نباتات کھایا لیکن بکرے کو کوئی نباتات نہیں سمجھتا, حیوان سمجھتا ہے. اور حیوان کا درجہ نباتات سے بڑا ہے, تو نباتات فنا ہوا قربان ہوا حیوان پر, تو ہر نباتات حیوان بن گئے. نہیں سمجھے ابھی؟ جتنے نباتات تھے اب وہ حیوانات کی شکل میں آ گئے. اب اس بکرے کو آپ چلا کر ہاؤس میں لے جاؤ, بسم اللہ اللہ اکبر, اسے کون کھاتا ہے؟ یہ نباتات کو آپ ہضم کرتے ہیں, سبزی کو آپ ہضم کرتے ہیں, مٹن کو اور گوشت کو آپ ہضم کرتے ہیں, مچھلی اور چکن آپ ہضم کرتے ہیں. یہ سب حیوانات نباتات تھے, آپ میں وہ ہضم ہو گیا, تو جو اندر گیا وہ بکرا نہیں رہا ہے, وہ نباتات نہیں ہے, وہ انسان بن گیا. جتنے حیوانات تھے ان کی قربانی آپ کے لیے ہوئی, یہ سارے حیوانات کھا کر آپ نے ہضم کر لیا, چاہے حکومت نے اس پر ریسٹرکشن اور پرتی بند لگا دیا لیکن کھاتا جاتا ہے.
بے شک
آپ نے بکرا کھایا تو آپ کو کسی نے آج تک نہیں کہا یہ بکرا جا رہا ہے, کوئی کہنے والا؟ بکرا اب آپ نہیں رہیں گے. اور اگر کسی نے بکرا کہا ایک تماچا ماریں گے, ابے تو بکرا تیرا باپ. آپ برداشت نہیں کر سکتے, حالانکہ بکرا کھا کھا کر گھاس اور سبزی کھا کھا کر ہم اتنے بڑے انسان بنے. یہ ساری چھوٹی چیزیں ہم پر فدا ہو گئی, ہم پر فنا ہو گئی, ہم میں فنا ہو گئی ہے. تو وہ جو فنا ہو گئی ہے وہ سب اب انسان کہلانے لگے. یہاں تک آپ آئیے, مٹی فدا فنا ہوئی گیہوں پر تو نباتات بن گئی, نباتات فنا ہوئے حیوانات پر تو حیوان بن گیا, حیوان فنا ہوا انسان پر تو وہ اب انسان کہلانے لگا. پہلے بکرا میں بولتا تھا اور آپ ہضم کر کے آپ کی زبان تک آیا تو بولتا الحمدللہ. یہ بکرا کیوں الحمدللہ بول رہا؟ اب وہ بکرا نہیں رہا, اب وہ انسان بن گیا. تو انسان کی جو طاقت ہے ہضم ہونے والے کی وہ طاقت بن گئی. یہ سب تصوف کی بات ہے. اچھی طرح سمجھ لینا, آج تقریر مت سنو, آج صوفی بن جاؤ. فنائیت کا درجہ بقائیت کا درجہ, جو پہلے فنا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے. مٹی فنا ہوئی دانے پر تو دانا بن گئی, دانا فنا ہوا بکرے پر تو وہ حیوان بن گئی, حیوان فنا ہوا انسان پر تو وہ اب انسان بن گئے. درجے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ اب انسان کس پر فدا ہوگا؟ انسان فنا کہاں ہوگا؟ جی انسان کو ہضم کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ بولیں گے شیر تو کھا جاتا, شیر ظالم ہے. گیہوں نے مٹی کو کھایا تو ظلم نہیں کیا, مٹی کی پرورش کر کے پودا بنا. پودے کو جانور نے کھایا تو ظلم نہیں کیا, اس نے اس کو ہضم کر کے ہمارے کھانے کے لائق بنا دیا. اور ہم نے کھا کر کے اس کو ہضم کیا, اب ہم کس پر فدا ہوں؟ یہ آپ کو میں ایک سبق دینا چاہتا ہوں. سب فنا ہو کر کے بڑھتے گئے, بڑھتے گئے, بڑھتے گئے, انسان بن گئے. اب انسان تو کس کے لیے فنا ہونے کے لیے پیدا کیا گیا؟
بہت خوب.
تم فنا ہوگے, قربان ہوگے. تو اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
بے شک
ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے, سب کو پیدا کیا ہے تمہارے لیے, تم کو پیدا کیا ہے اپنے. اگر اپنا درجہ بلند کرنا چاہتے ہو تو تم رب کی مرضی سے رب کے نام پر فدا ہو جاؤ. اور جو اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا وہ فنا نہیں ہوگا, فنا کے بعد بقا والا ہو جائے گا. حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. پہلے بے نشان بن جاؤ, فنا ہو جاؤ. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, میاں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اب ایک پرابلم ہے, مٹی دانے پر مٹی تو نباتات بن گئی, نباتات حیوان پر مٹا تو حیوان بن گیا, حیوان انسان پر مٹا تو انسان بن گیا. اب آپ اللہ پر مٹو تو کیا بنو گے؟ بولنا مت, ابھی ایمان کرا رہا ہے. آپ اللہ تعالی پر فنا ہو جائیں معاذ اللہ تو کیا آپ اللہ بن جائیں گے؟ یہی مجھے سمجھانا ہے. اللہ نہیں بنے گے. کہ اللہ تعالی کی شان ہے قلو اللہ احد.
بے شک
اے حبیب آپ اعلان کر دیجیے اللہ ایک ہے. بکرا ایک ہے نباتات ایک ہے جمادات ایک ہے کوئی ایک نہیں ہے. اس پوری کائنات کو دیکھ جائیے کوئی ایک نہیں ہے صرف اللہ ایک ہے. اللہ دو نہیں ہو سکتا. اور جو کروڑوں مانتا ہے وہ تو اپنا ہے ہی نہیں ہے.
جی
قل ہو اللہ احد. اے حبیب آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے. اگر اللہ تعالی پر فنا ہو کر سب اللہ بن جاتے ہیں تو کتنے اللہ ہوتے ہیں. ابھی اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ دھکن دھکا کر
اللہ اللہ
جدھر دیکھو اللہ جدھر دیکھو اللہ. تو پھر عبادت کس کی کرتے ہیں؟ وہ کھینچتا میری عبادت کر بولتا میرے سامنے صحیح کر. جیسے آج کل پیر سب ایک دوسرے کو کھینچتے میرا مرید بن جائے میرا مرید بن جائے. اگر سب اللہ بن گئے ہوتے تو کتنا جھگڑا ہوتا. اللہ تعالیٰ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا. بندوں کو اپنی توحید پر فنا ہونے کا درس دے کر کے اور کہتا ہے تم مٹ جاؤ. اور جب مٹ جاؤ گے خدا نہیں بن سکتے لیکن آنکھوں میں خدا کی طاقت کام کرے گی. ہاتھ میں خدا کی طاقت کام کرے گی. کان میں خدا کی طاقت کام کرے گی. کان تمہاری اپنی طاقت سے سنتا ہے لیکن رب پر پیدا ہو جاؤ گے تو رب کی صفت سے تم سنو گے.
اشرف العلماء
فدا ہو جاتا ہے. پانی فلا بن جاؤ تو باقی باللہ بن جاؤ.
بے شک
تم پانی فلا بنو گے تو اب تمہارا کام یہ مٹی والا کام نہیں ہوگا. یہ کام وہ ہوگا یہاں بیٹھے رہو گے اور دنیا کے اس کنارے پر بیٹھ کر اگر کوئی تم کو پکارے گا تو یہ تمہارا کام سن لے گا. یہ ہے ولی. ولی جو ہے رب پر فدا ہو جاتا ہے. پانی کی لہ بن جاتا ہے تو وہ اپنے کان سے نہیں سنتا رب کی صفت سمیع سے سنتا.
بے شک
اللہ وہو السمیع العلیم رب کی صفت ہے. وہ علم والا بھی ہے اور سننے والا بھی.
بے شک
تو جو اس کی صفت ہے وہ صفت اس میں پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کان باریک سے باریک آواز کو سنتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کر جس میں جن بھی تھے انسان بھی تھے جانور بھی تھے قرآن مجید میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. ایک میدان سے وہ گزرنا چاہتے تھے. ابھی کافی فاصلے پر تھے. 3 میل کے فاصلے پر 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت سلیمان پہنچے تھے. تو اس میدان میں چیونٹیاں بہت رہتی تھی. آپ کے تلنگانہ میں چیونٹی کو کیا کہتے ہیں؟ چیونٹی بولتے ہیں نا. چیونٹی نہیں بولتے چیٹی. اب صحیح لفظ چیٹیاں تھیں. اردو میں چیونٹی کہتے ہیں. بہت سی چیٹیاں وہاں تھی. اس چیٹی میں ایک اس پر حکومت کرتی. اس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان 3 میل کے فاصلے تک آ گئے ہیں اور ان کا چہرہ جو ہے اسی میدان کی طرف ہے. یہیں سے وہ گزریں گے. چیٹی نے کتنے دور سے دیکھا؟
4.5 کلومیٹر.
4.5 کلومیٹر آپ دیکھ کے بتاؤ ہے کسی کی یہاں بولے ہم تو آسمان دیکھ لیتے ہیں. آسمان کو چھوڑو, ادھر سے دیکھو, دائیں دیکھو, بائیں دیکھو, کتنا ہی موٹا چشمے کا کانچ لگا دو لیکن ایک کلو میٹر تک بھی آپ کی آنکھ نہیں پہنچے گی. اے رب تو کتنی قدرت والا
ہے,
ایک معمولی چیٹی کی آنکھ میں یہ روشنی دی ہے کہ چار پانچ کلو میٹر کی چیز کو دیکھ لے, اور صرف دیکھتی نہیں ہے پہچانتی ہے کون, پہچانتی ہے کہ کون ہے. اور یہ قرآن فرماتا ہے جب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے رہنے والی وادی اور میدان کے قریب پہنچے, مفسرین فرماتے ہیں تین میل کے فاصلے پر جب پہنچے تو چیونٹی نے آرڈیننس نکالا, اپنی پارلیمنٹ میں ایک آرڈیننس نکالا کہ اے چیونٹیو, اے میری ماننے والی رعایا جنتا, ہوشیار, اٹینشن, سلیمان اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں, آنے سے پہلے ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاؤ, اپنے دلوں میں گھس جاؤ. جیسے ہی ان کی ملکہ کا آرڈر ہوا, ساری چیونٹیاں جو میدان میں بکھری ہوئی تھی وہ سب اپنے اپنے سوراخ میں جلدی جلدی اپنے بینکر میں چلی گئی. صدام نے بینکر بنایا تھا, امریکہ نے جب اس کو مارا پیٹا تو بینکر میں گھس گئے, خطرے میں بینکر میں جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے آنے کا جب خطرہ ہوا تو چیونٹی نے اپنی ساری رعایا اور جنتا اور پبلک سے کہا خود کو لو مساتے نہ تو اپنے گھروں میں چلے جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان و جنود, کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں سے پیس نہ ڈالے, کچل نہ ڈالے, اور تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ کتنی چھوٹی چھوٹی جان گئی. اس لیے پہلی اپنی حفاظت کرو. ہم کو سبق ملا کہ اے لوگو, اگر خطرہ آ رہا ہے تو خطرہ آنے کے بعد اپنا ڈیفینس مت کرنا. جب خطرہ بتا دیا گیا تو خطرے آنے سے پہلے اپنے کو
بچاؤ.
خطرہ آنے سے کے بعد نہیں بچ سکتے. رب نے خطرہ بھیجنے والا ہے, زمین ہلے گی, آسمان پھٹے گا اور سمندر سلجایا جائے گا. نبی نے آگاہ کر دیا آ رہی ہے قیامت, آ رہی ہے قیامت, آ رہی ہے قیامت. تو آپ اپنا ڈیفینس پہلے کریں گے نا,
کہ
قیامت جب کھوپڑی پر آ جائے گی چلو نماز پڑھو, چلو روزہ رکھو, کہیں رمضان آئے گی روزہ کیسے رکھے. قیامت آنے سے پہلے, قیامت کے خطرے کو آنے سے پہلے اپنا ڈیفینس کرو. قیامت آئے اور تم محفوظ
رہو.
سلیمان آئے اور پھر چیونٹی اندر جائے تب تک تو کتنے کا مدن ہو جائے. جب چیونٹی نے یہ اعلان کیا تو اس کا اعلان کسی نے چیونٹی کا آج تک سنا ہے؟ نہیں سنا ہے نا. ارے تین میل دوری کا ایک انچ کے فاصلے پر کیا اگر چیونٹی نے چیونٹی کے ابا چیونٹا تو کان میں گھسا دے کہ کیا بول رہا ہے تو نہیں سن سکو گے تم. جب وہ کاٹے گا تو تم چلاؤ گے لوگ سنیں, چیونٹی نے کیا کہا تم نہیں سن سکتے. تمہارا کام یہ ہے, لیکن جس کے کام پر اللہ کی صفت کام کر رہی ہے وہ ڈیوٹی کی آواز کو سننے میں کامیاب. قرآن آگے فرماتا ہے فتبسم سیوٹی کے اس بات کو سلیمان سن کر مسکرا کر ہنس پڑے. اے اللہ یہ سیوٹی بھی مجھے پہچان میرے جلال اور لشکر کی حیدت ناٹی سے سیوٹی کا دھنا دل بھی دھڑک رہا. مولا یہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے. سلیمان علیہ السلام نے سیوٹی کی آواز سنی. کسی بدعقیدے سے کہو کیا وہ تمہارے جیسے انسان تھے؟ ان کا کان تمہارے جیسے تھا؟ اتنے دور سے چیٹی کی آواز سنتا تھا. وہ کان وہ احترام تھا. آج تو یہ نوجوان اپنے باپ کی آواز بات نہیں سنتے. سننے کا مطلب ماننا. باپ چلاتا رہتا بیٹا بازار سے ذرا بھاجی ترکاری لے کر آنا. بولے نہیں مجھے تھوڑا جگہ جانا ہے ٹھیک مارا فروٹ چل. باپ کی بات نہیں سنتا. حضرت سلیمان کا کان چیوٹی کی آواز سن رہا. اللہ اکبر. یہ کمال اس کان کا نہیں تھا. کان پیدا کرنے والے رب العالمین کا کمال تھا کہ اپنے نبی کے کان میں وہ طاقت تھی. جب سلیمان علیہ السلام کے کان میں یہ طاقت ہے تو ان کے آقا سب کے مولا ہمارے رسول جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں کتنی طاقت. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے
سننے والے
وہ کان
کانے
لالے کرامت پہ لاکھوں
سلام.
یہ کان اور پھر کانے لالے کرامت. لال کہتے ہیں پتھر کو جو کان سے نکلتا ہے. اس کان سے نہیں زمین کے کھدان سے نکلتا ہے. مصطفیٰ کا کان کرامتوں کے لال اور ڈائمنڈ کی کھدان تھی. ایک کرامت نہیں تھی ہزاروں لاکھوں کرامتیں اس سے ظاہر ہوتی تھی. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت کے لاکھوں سلام. اسی طرح آنکھ محبوبہ نے خدا کی اپنی آنکھ سے وہ نہیں دیکھتے بلکہ وہ اس سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی صفت بصیر کیا وہ تجلی ان کی آنکھوں پر ہوتا ہے. جب وہ فنا ہو جاتے ہیں تو رب تو نہیں ہوتے ہیں رب کی طاقتوں کا مظہر بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھتا ہے. یہ اللہ والے بھی دور و نزدیک کی چیز کو دیکھتے ہیں. قرآن میں حضرت آصف برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بیان کی ہے حضرت سلیمان کے واقعے میں. ایک مہینے کی دوری پر ایک تخت تھا. ملکہ بلقیس وہاں کی جو مہارانی تھی اسی تخت پر بیٹھ کر فیصلہ کیا کرتی تھی. اس کا ملک تھا ملک سبا. حضرت سلیمان سے وہ ملنے آئی تو حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ملکہ میرے محل کے قریب پہنچ رہی ہے. کیا کوئی اس کے محل میں جا کر اس کا 80 ٹن کا بنایا ہوا تخت اٹھا کر یہاں لا سکتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے قال نہیں جی
عفریت من
الجن
قال عفریت من الجن ایک مجلس جن اٹھا اور اس نے کہا حضور میں اس تخت کو لا کر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں لیکن اتنی دیر ہوگی جب تک آپ کا دربار چل رہا ہے. دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے میں اس تخت کو لا سکتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے تو ابھی چاہیے. یا اللہ حضرت سلیمان نبی کا عقیدہ تو دیکھو. انہیں معلوم تھا کہ میری امتیوں میں ایسا ولی ہے جو ایک مہینے کے راستے پر جا کر اور فوراً آ سکتا ہے, جن کی طاقت کو رد فرما دیا اور فرمایا اور کوئی ہے جو جلدی سے لا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال عنده علم من الكتاب, کیا ہے
قبل ان يرتد
اليك, قال کے بعد بولو نا بھائی,
قال الذي
عنده علم من الكتاب آتيك به قبل ان يرتد
اليك
طرفك. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ان کا وزیر آصف بن کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضور آپ جلدی چاہتے ہیں تو میرے پاس رب نے وہ طاقت آپ کے صدقے میں دیا, کتنی دیر میں لا سکتا ہوں. اے سائنسدانوں اور سائنسدانوں پر قربان ہونے والے نوجوانوں سنو, وہ کہتے ہیں انا آتی کا بھی, میں اس بھاری بھرکن تخت کو اتنی دیر میں لاؤں گا جتنی دیر میں آپ کی پلک جھکے.
اللہ اکبر,
اس اسپیڈ کو کوئی ریکارڈ کر کے بتائے, ایک مہینے کا راستہ ہے اور فرماتے ہیں میں لاؤں گا, یعنی جائیں گے بھی اور تخت کو اٹھائیں گے بھی اور حضرت سلیمان کے محل میں لائیں گے. اعلان کیا کہ قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک ابھی جھپکنے بھی نہیں پائے گی, جھپکنے میں دیر لگے گی, یوں جھپکے گی اٹھے گی. فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا آپ کی قبل پلٹ جھپکنے سے پہلے میں تخت آپ کے پاس
لاؤں.
سنجید جی کے ساتھ غور کرو کہ اللہ والوں کی کیا طاقت اور قرآن سے ثابت ہے. اتنا کہا حضرت سلیمان کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, حضرت سلیمان سے بات ہو رہی ہے, آصف برقیا وہی ہیں اور گئے بھی, یہاں بھی نظر آ رہے ہیں, وہاں بھی پہنچے, وہاں سے آ بھی گئے, تخت لا کر رکھ دیا. حضرت سلیمان جھوم کر کہتے ہاضا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اپنے بندوں کو کیسی کیسی طاقت دیا. جب اولیاء سلیمان کی یہ طاقت ہے
سبحان اللہ,
تو اولیاء محمد الرسول اللہ کی طاقت کتنی ہوگی. اے بھابھی اب بھی سمجھ جانا, اعلی حضرت کی بات مان گئے, اللہ والوں کی طاقت کو تم نہیں سمجھ سکتے, یہ فنا فی اللہ ہے, تو ان کے ہاتھوں میں طاقت, ان کی رفتار میں طاقت, ان کی نظر میں طاقت. ملک شبا کبھی گئے نہیں تھے لیکن راستہ دیکھ رہے ہیں, یہاں سے آصف برقیا کے اس کا محل کا ہے, وہاں سے جا کر محل کے اندر سے تخت کو اٹھایا اور لا کر سلیمان علیہ السلام و السلام کے سامنے رکھ دیا. حضرت سلیمان جھوم کے پڑے, ہاذا من فضل ربی, تخت لانے بھیجانے لا کر محل میں رکھنے میں اتنے میں ملکہ آ گئی. پورا قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجیے, پورا قصہ اس میں ملے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ سے پوچھا یہ تخت کس کا ہے, دیکھ کر کہتی ہے یہ تو میرے ہی لگتا ہے
جی,
اسی کا تخت. یہ بھی قرآن میں بیان کر
دی,
بڑا دلچسپ واقعہ ہے. قرآن اٹھا کر کے آپ پڑھیں گے تو پوری تفسیر معلوم ہو جائے گی. میں یہ صرف کہتا ہوں جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اس کی ہر صفت میں رب کی صفت کام کیا کرتی ہے، وہ خدا نہیں بنتا خدا والا بن جاتا ہے، اللہ نہیں بنتا اللہ والا بن جاتا ہے، اور اللہ والا بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات میں خدا کی صفت
کام
کیا. اتنا 80 ٹن کا تخت ہاتھ میں اٹھا کر لائے اور لا کر کے رکھ دے. لوگ کہتے ہیں غوث پاک نے لگے ہوئے جہاز کو، پانی کے جہاز کو کنارے کیسے لگائے؟ تو یہ آیت پیش دو ایسے لگا،
بے شک
سبحان اللہ
ایسے لگایا، آیت پیش کر دو ایسے لگایا. وہاں سے گئے سلیمان علیہ السلام کے دربار سے 80 ٹن کے تخت کو ایسے اٹھایا جیسے کہ بچہ ماچس کی ڈبلی اٹھاتا، کوئی طاقت نہیں لگتی کیونکہ ان کے ہاتھوں میں رب کی طاقت. جس کے ہاتھ میں رب کی طاقت ہو اس کو کوئی چیز بھاری لگے گی نہیں لگے گی. تو حضرت غوث اعظم کے بارے میں کیوں تم چاہ کرتے ہو؟ جب سلیمان کے اولیاء کا یہ حال تھا تو محمد رسول اللہ کے حال کا کیا حال؟ 350 میل سے انہوں نے پکارا کہ ہماری کشتی ڈوب رہی ہے، غوث پاک نے سنا ہمارا ایمان ہے سن لو.
بے شک
سلیمان علیہ السلام کے کان میں چیٹی کی بات سنی تو میرے نبی کے امتی کیا انسان کی بات سنی؟ یہی ڈفرینس لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اسماء و سلام اہل محبت، جو کوئی محبت کے جذبے سے مجھے سلام پڑھتا ہے، مجھ کو سلام کہتا ہے تو کہیں سے بھی سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کو سن لیا کرتا ہوں. فنا ہو جاؤ رب کی ذات پر، جب فانی زندہ ہو جاؤ گے تو باقی زندہ ہو جاؤ گے، تمہاری ہر صفت باقی رہ جائے گی. اور جو چیز باقی زندہ رہ جاتی ہے انتقال کے بعد بھی مٹتی نہیں ہے. جو دنیا پر فنا ہوتا ہے، دنیا فانی ہے اس لیے انسان دنیا پر مر مٹتا ہے تو اس کی ہر طاقت مٹ جاتی ہے، اور جو انسان رب پر فنا ہوتا ہے، اللہ فانی نہیں ہے بلکہ فرماتا ہے قل من علیہا فان ہر چیز جو زمین پر ہے سب ختم ہو جائے گی ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تمہارے عزت والے رب کی ذات ہی باقی رہے گی. جب وہ باقی ہے، اس کی صفت باقی ہے، تو جس میں اللہ کی صفت کا رنگ آ گیا وہ رنگ ہمیں کا باقی ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے نیچے. اللہ والوں کی ہر صفت باقی رہتی ہے، اسی کو فرمایا گیا ہے فنا فی اللہ بن جا، اللہ تجھے بقا عطا فرمائے گا. نام رسول نام خدا پر فنا ہو جا، نام و نشان مٹا دے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. ارے میاں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. میرے غریب نواز مٹے کس کے نام پر؟ اللہ رسول کے نام پر. تو کیا میرے غریب نواز کا نام مٹ گیا؟ اجی ان کا نام کیسے مٹے گا؟ ان کا آستانہ نہیں مٹ سکا، غریب نواز کا کلش نہیں مٹ سکا. میرے غریب نواز ایسے مشہور ہوئے کہ پوری دنیا ان کو جانتی ہے، لیکن کس طرح جانتی؟ یہ اللہ رسول پر مٹے تھے، مٹنے کا مطلب ان کے قانون پر چلے تھے.
جی
تو اللہ نے ان کو وہ مقام دیا. غریب نواز آج قبر کے اندر ہیں لیکن ہر حاضر ہونے والے کی مدد کرتے ہیں، اور جو جاتا ہے وہاں اس کو بھی نواز دیتے ہیں. ये वाला गया उसको भी नवाजा, ये वाला गया उसको भी नवाजा, एंजल वाला जाए अर्थिन वाला जाए सबको नवाजा। अभी आपके हिंदुस्तान में राजस्थान में इलेक्शन हुआ ना, कोई नहीं गया, एक पप्पू गया नहीं समझे
जी जी,
जितने थे सब उस बेचारे को पप्पू कह रहे और पप्पू का मजाक मनाते
क्या बात
क्या
अमीर का खुर्रात आदमी बोलता पप्पू जाके खेत में आलू को, मोदी साहब कहते थे पप्पू अब तेरी नहीं चलेगी, ठीक है उस पप्पू ने भी अपना चप्पू लगाया सीधे देखा था फोटो कभी नहीं आया पेपर में, अरे सभी पेपर में पूरी दुनिया में नंगा कर घूमता है, लेकिन पप्पू जब अजमेर गया
तो
मैंने देखा
जी,
आज तक किसी ने उसके सर पर कोई वजनदार बोझ नहीं रखा, टोकरी नहीं रखी, क्योंकि पप्पू है उसके सर पर कोई इतनी बड़ी टोकरी भी नहीं रख सकता, लेकिन मैंने फोटो में देखा मेरे ख्वाजा के दरबार में फूल की टोकरी सर पर ले, अरे पप्पू तूने कमाल कर दिया,
वाह वाह अब तो हो गया कमाल उसका,
गया कहाँ
गरीब नवाज,
सबको नवाजते
बेशक,
गरीब को भी नवाजते हैं, अमीर को भी नवाजते हैं, बंदे को भी नवाजते हैं, बंदी को भी नवाजते हैं,
वाह
वो बंदी नवाज भी है, बंदा नवाज भी है, गरीब नवाज भी है, अमीर नवाज भी है,
बेशक
पप्पू बहुत होशियार निकला और ये सब भब्बू रह गए, कोई नहीं गया, जाकर उसने टोकरी फूल की उठाई और मजार पर चढ़ाई, उस अंदर आराम फरमाने वाले मेरे गरीब नवाज ने पप्पू से कहा घबरा मत, सिर्फ राजस्थान मांगने आया है मध्य प्रदेश से, एक ही गढ़ नहीं 36 गढ़ के, गढ़ कहते हैं किले को, तू आया है सर राजस्थान का उदयपुर का किला और गढ़ मांगने के लिए, ऐ पप्पू या तो 36 गढ़ ले
लिया,
कोई रोक सका
नहीं,
किसी को ख्याल भी नहीं था, उस पप्पू को भी ख्याल नहीं कि मुझको 36 गढ़ मिलेगा, एक गढ़ लोग पता नहीं करते, और मेरे गरीब नवाज ने ऐसी रियासत उसको दी इसका नाम ही 36 गढ़, एक नई तीन तीन रियासतें दी
जी,
अरे आओ मेरी बारगाह में, ये गरीब नवाज को रब ने अता करने का जो अख्तियार दिया है बना के बाद मिला, मेरे गरीब नवाज फना नहीं हुए हैं, जो उनके मजार पर सर झुका देता है वो भी बका वाला बन जाता है, लोगों ने फना कर दिया था पप्पू को और मेरे गरीब नवाज ने उसको हर तरह बाकी
बना,
क्या है ये रब की दी हुई ताकत, दिल से मांगो चाहे कोई भी है उसे जिस तरह चाहते हैं ये अल्लाह वाले नवाज देते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते जाने से क्या होता है, जाने से देखो पप्पू क्या होता
है,
अरे तुम तो पप्पू चप्पू नहीं हो, तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह करना तक सुननी हो, दिल से मांगो मिलेगी, मैं अक्सर कह करता हूँ आलमगीर अलैहि रहमा का जमाना था, हजरत आलमगीर भी टीसीएस थे, तना तन सुननी
बेशक,
जितने बादशाह गुजरे हैं लगभग सब के सब सुननी, उस जमाने वहादी था ही नहीं, अगर था तो कोई शिया शिया पिया था, कोई नवाब वगैरह होते हो जाते थे, लेकिन सब सुननी गुजरे, حضرت عالمگیر تو اتنے اچھے سنی تھے کہ اعلیٰ حضرت نے انہیں مجدد ہونے کا اشارہ دیا، دین کی ایسی خدمت کی، جہاں کوئی مزار آتا تھا وہاں تشریف لے جاتے، صاحب مزار سے بات چیت کرتے تھے، ان کی یہ شام تھی۔ اجمیر شریف سے گزرے تو گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، یہ ہے اپنا مرکز جہاں بنایا دلی میں، کس نے؟ چڈے لوگ، یہ چڈی تو پہنتے ہیں، اوپر سے چلتا دیکھنا ہوا، مرکز بنایا وہاں بستی نظام الدین میں، کہاں گئے؟ بستی نظام الدین، ان سے پوچھو کبھی حاضری کے لیے گئے؟ کبھی نظام الدین علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں فاتحے کے لیے گئے؟ وہی سب کباب کھاتے رہتے،
ان کا نام یہاں پکوڑا ہے
جی،
یہاں والے پکوڑا بولتے ہیں،
پتا نہیں پکوڑا بولتے ہیں پکوڑا بولتے ہیں، کچھ تو بولتے ہیں۔ لیکن عالمگیر جب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ ایک نابینا دربار کے باہر دعا کر رہا ہے، آجا مجھے آنکھ دے دو، مجھے آنکھ دے دو۔ آپ کھڑے ہوئے، بولے کتنے دن سے آنکھ مانگ رہا ہے؟ وہ تو اندھا تھا، اس کو کیا پتا کہ ہندوستان کا شہنشاہ ہے، وہ سمجھا کوئی عام آدمی ہوگا، تو آنکھ تو تھی نہیں، کہنے لگا کیا کر کر کر، چل مجھے اپنا کام کرنے دے، تو اپنا کام کر۔ عالمگیر نے کہا دیکھ میں اندر جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے، فاتحہ پڑھ کے آؤں گا، اگر تیری آنکھ نہیں آئی تو گردن مار دوں گا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ تو اللہ پوچھا کون تھا یہ؟ بولے عالمگیر بادشاہ، بس اس کا خون سوکھ گیا۔ عالمگیر تلوار کا بھی دھنی ہے اور بات کا بھی دھنی، اس نے کہا گردن ماروں گا تو اب تو خیریت نہیں ہے، چھ مہینے سے آنکھ نہیں ملی ہے، لوگ پیسے دیتے تھے تو آنکھ کا سوال تو ڈھونگ کا، پیسے کے لیے خاجا میری آنکھ دے دے، اب جب اس نے پیسہ آتا تھا دیکھ میں خاجا میری آنکھ دے دے، پیسہ آیا دیکھ، وہ دیکھتا تھا کہ آنکھ ملے نہیں، پیسہ تو مل رہا ہے، چھ مہینے تک خوب کمائی کی۔ آج عالمگیر فرماتے ہیں کہ اگر میں باہر آیا دربار سے اور آنکھ نہیں آئی تو گردن مار دوں گا، اور اس کو پتا چلا کہ عالمگیر ہے۔ اب جان جانے کی بات آئی تو سب پیسہ ایسا لوگوں کا لینا چھوڑ دیا، کوئی دیتا بھی نہ تو پھینک دیتا تھا، زمین پر سر مار رہا ہے، خواجہ آیا تھا آنکھ لینے کے لیے، تو جان جا رہی ہے، میرے بھائی باپ بتا لو عالمگیر مانتا لے گا، دل سے دعا مانگ رہا ہے، اور دل سے جو بات نکلتی ہے
اثر لگتی
ہے،
پر نہیں،
اب دل سے مانگ رہا، پیسے والے کا جو معاملہ تھا ختم ہو گیا، کہا جلدی سے دے دو میرے بھائی باپ، اے خواجہ پہلے آنکھ دے دو، وہ نجات بھی چلی جائے۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ باہر نکلے تو دیکھا دونوں شٹر اس کے اوپن ہو
گئے،
کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کر اور سلام کر کے عالمگیر کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت عالمگیر مسکراتے ہوئے تو ان کا جو وزیر تھا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا، اس نے کہا حضور چھ مہینے سے اس کو آنکھ نہیں ملی، ابھی دس منٹ نہیں ملتی، تو آپ مسکرا کر فرماتی ہیں یہ دل سے دعا نہیں کر رہا، اب اس نے دل سے مانگا، خواجہ کے دینے کا قصور نہیں ہے، مانگنے والوں کی مانگ کا قصور
ہے،
اور دل سے اگر مانگتا ہے خواجہ اس کی جھولیاں بھر دیا کرتے ہیں۔ اس نے اب دیکھا جان جائے گی تو اب دل سے مانگنے لگا، اب پیسے کی لالچ نہیں رہی، تو خواجہ نے عنایت فرمایا، یہ ہے غریب نواز۔ تو وہاں وہ کس طرح کس کو کب نواز دیتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازنے کا اختیار دے دیا۔ ایسے ہی اللہ والے جب فنا اللہ کے نام پر ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر بڑی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے غوث اعظم پیرانِ پیر، پیرِ دستگیر، سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال تو سب سے اونچا ہے.
بے شک
اعلی حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ،
اے
غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا.
بے شک
حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیران پیر کی فنائیت کا درجہ سارے اولیاء سے زیادہ.
بے شک
ان کی سیر اللہ وہاں تھی جہاں تک کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے فرماتے ہیں ہر ولی سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ کبھی کبھی کرامت ظاہر ہوتی ہے، لیکن پیران پیر کی کرامت فرماتے ہیں روزانہ ایسے ظاہر ہوتی تھی جیسے موتیوں کا ہار ٹوٹ گیا ہے اور پے در پے موتیاں زمین پر گرتی ہیں، اس تیزی کے ساتھ غوث پاک سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھی. لیکن جو آنکھ والا ہوتا تھا وہ دیکھتا تھا، سب کو غوث پاک اپنی کرامت نہیں دکھایا کرتے تھے، دیکھنے والوں کو دکھایا کرتے.
بے شک بے شک.
ایک صاحب مرید ہونے کے لیے آئے، دو منٹ اور وقت دے دیں گے آپ مدرسے کے بچوں کو سونے میں. حضور غوث پاک سے مرید ہونے کے لیے آئے، چھ مہینے رہا، پھر بستر مار کر کے گھر واپس آیا اور آخری سلام سرکار کی بارگاہ میں آیا. آخری سلام کرنے کے لیے حضرت تو سب جانتے تھے کیوں آیا کیوں جا رہا ہے، لیکن پوچھتے ہیں چھ مہینے سے یہاں ہے، کچھ تو نے ذکر نہیں کیا، کوئی تمنا اور خواہش نہیں پیش کی، کیوں آیا؟ تو کہا حضور مرید ہونے کے لیے آیا. تو آپ نے فرمایا ہوا کیوں نہیں؟ تو کہا میں نے یہ طے کر دیا تھا کہ جب کوئی کرامت دیکھوں گا تب مرید ہوں گا. آج کل لوگ کرامتیں دیکھتے ہیں
جی،
استقامت نہیں دیکھتے. جہاں کوئی بابا آیا گھر میں گھس آیا
جی،
ہے نا
جی جی.
ہمارے گجرات میں زیادہ یہ بلا،
گجرات میں بہت ہے.
اب یہاں ہے کہ نہیں ہے، جہاں چمک دبک دے گا پہلے سے تو بلا تھی، ایک بلا اور گھس جائے.
گھر والی بتا دی، آپ کے گھر والی بتا دی.
ہاں نہیں
بتا دی بتا دی.
مولانا بولتے سر ہمارے والد بھی بہت سیریس آتے تھے، جب کوئی صوفی صاحب آتے تھے تو ان کی دعوت ضرور کرتے تھے، ان کا بولا سن. ایک بابا آئے ہمارے والد نے ان کی دعوت کی، اللہ ان پر رحم فرمائے،
آمین.
دعوت کے بعد عشاء کے بعد صوفی صاحب اپنا سر جھکا کر کہتے ہیں حاجی محمد حسن. تمہارے والد نے کہا جی. کہا تمہارے گھر میں بہت بڑا خبیث ہے. تمہارے والد جڑ گئے. کہا بابا پھر؟ بولے جب تک کہ یہ نکلے گا نہیں تو ان کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. دماغ میں گھسا دیا، والد پریشان اور یہ کھانا کھا کر چلے گئے، لیکن نکالنے کے لیے بہت بڑی رقم ان کو چاہیے. والد صاحب خاموش رہے، وہ چلے گئے اور ناگپور سے میں پہنچا 10-15 دن کے بعد، اچانک گھر گیا میں. والد صاحب کو ذرا پریشان دیکھا تو میں نے کہا آپ اتنے ہسمکھ اور ہشاس برساس رہنے والے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. تو کہا بیٹا ایک صوفی صاحب آئے تھے، میں نے ان کی دعوت کی تھی، وہ بتا گئے کہ آپ کے گھر میں بہت بڑا خبیث ہے. مجھے تو آیا غصہ لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا. میں نے کہا کہ انہوں نے جو بتایا تھا بالکل صحیح بتایا تھا. میرے والد چونکے، انہوں نے کہا ہے کہ خبیث ہے تو خبیث تھا میرے گھر میں خبیث ہے؟ تو میں نے کہا ہے نہیں، جب وہ کہہ رہے تھے تب تھا. ارے والد سنسٹیو بھائی ہوشیار. میں نے کہا انہوں نے جو کہا خبیث تھا تو صحیح کہا؟ تو میرے والد چونکے، کیا خبیث ہے؟ میں نے ہے نہیں تھا، جب وہ کہہ رہے تھے تب تھا. اس گھر میں ہو کر والد صاحب مسکرائے. میں نے کسی کے اس قسم کے گھپوسلے میں مت آئیے. آپ دیہات کے رہنے والے ہیں, آپ نے اپنے بیٹے کو پڑھایا ہے, تو اب اس گھر میں انشاءاللہ کوئی خبیث نہیں آئے گا. برین واش کر لیجیے. والد صاحب کو اطمینان ہو گیا, آج وہی گھر سب کچھ ہے الحمدللہ. ان کا بیٹا پھول رہا ہے, پھل رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, پورا خاندان ماشاء اللہ ہرا بھرا ہے
الحمدللہ.
لوگ اس طرح سے اپنے گھروں میں گھسا
جی.
تقوا والے کو نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے ہیں کون چمک چمک والا ہے, کون چھو چھا کرنے والا ہے. آنکھ بند کر کے ہو
بھی ہو جائے.
ایک بابا تھا, پورے دیہات کے لوگ اس کو مانتے تھے. ایک دن بیٹھے بیٹھے بول دو کہا کیا ہو گیا؟ ارے کیا ہو گیا, پوری دنیا میں کعبہ بدنام ہو جاتا. مجھے کتا بھوجنا, میں نے یہاں سے اس کو ہکالا. جب گھس جاتا تو پورا کعبہ دھونا پڑتا, غلام ہوتا کعبے میں کتا گیا. کسی نے یہ بھی پوچھا بابا مکے میں کتا ہے ہی نہیں, گئے گا کہاں؟ جتنے ہاتھ میں ہم سے پوچھ لو کسی نے کتا دیکھا ہے ہاتھ اٹھاؤ, کسی نے کتا دیکھا
مکے؟
کتا ہے ہی نہیں
ہے.
جب کتا ہے نہیں تو گیا کہاں سے؟ چاہیے لے کے گیا. پھر بولے واہ 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 واہ. ایک نوجوان تھا, اس کی بیوی مرید نہیں ہوئی تھی, اس نے بہت سمجھایا تھا کہ بابا آیا ہے مرید ہو جا. وہ بولتے میں نہیں, وہ کسی کے چکر میں آتی نہیں تھی. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں
جی جی,
اللہ ان سب عورتوں کو سلامت.
آمین آمین.
جا کر کے کہا گئے اب تو مرید ہو جا. میں جان کہا کیا ہوا؟ ارے انہوں نے کتے کی ہے وہ کعبے کی آبرو بچا لی, کتا گھس رہا تھا بابا نے تو تو بیچاری چپ ہو گئی. بولے ٹھیک ہم مریض ہو جاؤں گی, جاؤ بولو کل ایسا کے بعد دعوت ہے, علاج کراؤں گی اور پھر مریض ہو جاؤں گی. دوڑا دوڑا گیا کہا حضور اب میڈم سرینڈر ہو گئی, اب مرید ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہے, کل عشاء کے بعد آپ کی دعوت ہے, کھائیے پیجیے پھر مرید کر کے آ جائیے. بہت خوش ہو گئے تھے صاحب کہ پورے گاؤں میں یہ کی یہ بچی تھی, اب یہ بھی میرے پندے میں آ گئے. مغرب کے وقت مغرب کے بعد ہی پہنچ گئے, ابھی کھانا بھی تیار نہیں. جا کر کے آواز بھی لے کر آ گیا میں, تو اس کی عورت نے کہا میں نے عشاء کے بعد بلایا تھا, مغرب کے بعد ہی وہاں. پیر صاحب کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مغرب کس کو کہتے ہیں, مغرب کو عشاء سمجھ کر کے وہ چلے گئے. نماز میں تو پڑھتے نہیں. پھر اس نے وقت نے کہا کہ اچھا جب آ گئے ہیں تو ان کو بٹھا دیجیے. مونگ کی کھچڑی اس میں جلدی سے بن جاتی ہے, تور کی کھچڑی دیر میں بنتی ہے, گوشت مٹن دیر میں بنتا ہے. کہا آ گئے ہیں تو زیادہ زحمت نہیں دوں گی. مونگ کی ٹنگ سے کھچڑی بنائی اور کھچڑی بنا کر ایک بڑے تھال میں رکھا اور ایک پیالے میں اصلی گھی, اس کے اوپر برتن, اس کے اوپر کھچڑی, اس نے ہر طرف سے بند کر دیا اور کہا لے جاؤ خدمت. اس کا شوہر لے کے گیا, سامنے رکھ دیا. بولے حضور کھائیے, تو بابا ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے. بولے حضور کھائیے, ابھی کیا سوکھی چڑھائی کروں؟ چٹنی لا, پاپڑ لا, کچھ گھی لا, یہ لا, سوکھا چاول کھاؤں گا. تو اس کی بیوی بیٹھی تھی پردے کے پیچھے, اپنے شوہر سے ہم لوگ سے بولتے موت کمر پر نکلا. کعبے کا دروازہ نظر آ گیا, کھچڑی کا پیالہ نظر نہیں آ رہا.
کھچڑی کا پیالہ,
کھچڑی میں جو پیالہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے, اور کعبے کا دروازہ گھر سے دیکھ رہا ہے. کیسا یہ ڈھونک نکل رہا ہے؟ جیسی بابا نے سنا کہا اب میرا بوٹا یہاں سے اچھلا, کہاں کا کھانا کہاں کا پینا, لات لگی وہ کھچڑی اور پیالہ سب آندھا ہو گیا. وہ بےچارا جو شوہر تھا وہ دوڑا, بابا آؤ کھانا کہاں بابا کہاں بابا, جان بچی اور لاکھوں پایا ہے, بدھو گھر کو آیا, اس کا کابو بن جائے یہی بہت بڑی بات ہے. بھاگا چھوڑ کر کے سارے گاؤں والوں کو جب پتا چلا اس عورت کا یہ انداز تو سب کی سمجھ میں بات آ گئی کہ کھچڑی کے اندر گھی کا پیالہ نہیں نظر آ رہا ہے اور کعبے کا دروازہ نظر آ رہا ہے, کتا نظر آ رہا ہے, یہ مکار ہے. سب نے بیعت توڑی اور اچھے پیر سے
مرید سبحان اللہ.
میں کیا کہہ رہا
تھا, وہ سے پڑھ کے مرید ہونے آیا تھا,
مرید ہونے آیا تھا. یاد رکھو حضور وہ سے پاک فرماتے ہیں کیوں نہیں مرید ہو رہا, تو اس نے کہا میں کرامت دیکھنے آیا تھا. بولے کوئی کرامت نہیں دیکھی, کہا حضور نہیں دیکھی, حالانکہ روز کرامت ہوتی تھی لیکن وہ سے پاک نے پردہ ڈال دیا تھا اس کا امتحان دے.
بے شک بے شک
ایک کرامت بھی اس نے نہیں دیکھی. فرمایا کہ اچھا یہ بتا میرا کوئی قدم شریعت کے خلاف اٹھتے ہوئے تو نے دیکھا؟ کہا نہیں حضور, ایک ایک سانس آپ کی شریعت کے مطابق کر, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب شریعت کے مطابق ہے. میرے غوث پاک کے چہرے پر جلال آ گیا اور فرماتے ہیں سن الاستقامت و فوق الکرامت.
بے شک سبحان اللہ,
ہر کرامت سے بڑی چیز ہے شریعت پر استقامت.
بے شک سبحان اللہ,
اگر شریعت پر استقامت ہے کوئی کرامت نہیں تو وہ سب سے بڑا کرامت والا ہے.
بے شک
پھر فرماتے ہیں وہ میری لکڑی کونے میں پڑی ہے, اٹھا کے لا. تو اٹھا کے جب لانے لگا تو جیسے یہ رات ٹیوب لائٹ جلتا ہے ایسی پوری لکڑی روشن ہو گئی. فرماتا ہے اس کو کھڑی کر دے, تو اس نے ایسے زمین پر رکھا تو سیدھی بھی کھڑی ہو گئی.
سبحان اللہ,
آپ اپنی لکڑی کھڑی کر سکتے ہیں؟
نہیں.
کھڑی کر کے بتاؤ؟
نہیں ہوگی.
کیوں نہیں کھڑی کر سکتے؟ کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ سپورٹ,
شاباش,
بہت اچھی بات,
شاباش.
اور غوث پاک کی لکڑی کیوں کھڑی ہوئی؟ میرے غوث کا سبب سیدھی کھڑی تھی اور راج کی طرح ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہوئی. اس نے ایک کرامت بھی نہیں دیکھی, آج وہ دو کرامت دیکھا. بے سپوٹ کھڑی ہے اور لکڑی
روشن
روشن ہے, ایک چیز سے دو کرامت. پھر غوث پاک فرماتے ہیں صحیح بولنا. تب خانقاہ میں تو ابھی ملنے کے لیے آیا تو تیری نظر لکڑی پر پڑی تھی؟ کہاں ہاں حضور, یہ تیسری کرم.
بے شک
سبحان اللہ.
پھر فرماتے ہیں تو نے اس وقت یہ سوچا تھا کہ چلتے چلتے اس لکڑی سے عبد القادر کرامت بتا دیں؟ بولے ہاں حضور, یہ سوچا تھا, یہ چوتھی کرم.
سبحان اللہ.
ارشاد فرماتے ہیں ارے دیکھ, کرامت تو نے دیکھنے کے بعد مرید ہونے کا ارادہ کیا, بیٹا کرامت نہ ہو استقامت ہو, قدموں پر آ جا, یہی سب سے بڑی
کرامت.
آج سنی مسلمان اس کو چھوڑ چکا ہے, کرامت دیکھنا چاہتا ہے. کرامت مت دیکھو, استقامت دیکھو اور دامن پکڑ لو, تبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. میرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, اور کیا بہک سکے جو بے سراغ
لے
کے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, ہمیشہ شریعت پر استقامت تلاش کرو. اگر استقامت ہے تمہارا گھر نحوستوں سے محفوظ رہے گا. ایسے کا دامن پکڑو. میں نے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند کو
دیکھا,
کیسی استقامت والے تھے. مسجد میں جب داخل ہوتے تھے تو اپنا جب چپل نکالتے تھے, جوتا نکالتے تھے, تو جوتا نکالنے میں کیا سننا ہے؟
الٹا بتاؤ, الٹا پیر
بجے,
پہلے الٹا پیر نکالتے. اور پہننے میں سنت ہے پہلے سیدھا جوتا پہنے, سمجھ گئے
جی؟
تو مسجد میں جانے کی سنت کیا ہے؟
پہلے سیدھا پیر داخل کریں,
پہلے سیدھا پیر اور بعد میں
الٹا پیر.
الٹا پیر یہ ہے سنت. اس پر کون دھیان رکھتا ہے؟ ہم لوگ کہاں اس پر دھیان رکھتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا حضور مفتی اعظم نے اپنے جوتے کو نکالتے الٹے پیر سے, اور نکالنے کے بعد پنجا اسی جوتے میں رکھے
جی,
اور پھر سیدھے پیر کا کو جوتے سے نکال کے اور نکال کر کے دعا پڑھ کر کے مسجد میں رکھے.
سبحان اللہ.
جوتا نکالا, نکال کر کے اس کو رکھا نہیں مسجد کے اندر, بائیں پیر کو ادھر ہی جوتے پر یا زمین پر رکھ دیا, صاف ستھری زمین ہے, اور سیدھا پیر رکھا
مسجد
زمین وہ مسجد پھر داخل ہوئے. یہ تو ٹھیک ہے, سب نے دیکھ لیا. میں نے یہاں پر دیکھا کہ جو چکائی شطرنجی یا قالین کی سفید بچھی رہتی ہے وہ ساڑھے تین چار فٹ کی ہوتی ہیں, ایک سال دو سال تین سال, وہاں مسلح کا چار چار پانچ پانچ سفے ہوتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان مسلوں پر بھی پہلے سیدھا پیر رکھتے
تھے,
پھر الٹا پیر رکھتے, پھر دوسرا مسلح آتا تھا پھر اس پر سیدھا پیر. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند سے کسی نے مسافہ کیا تو توجہ ادھر ہو گئی, مسلح پر الٹا پیر رکھ دیا, پھر آپ پلٹے اور اس کو پھر اپنے جس پر کھڑے تھے اس پر الٹا پیر رکھ کر پھر سیدھا پیر
آگے بڑھا,
آگے
بڑھا.
شریعت پر استقامت,
بے شک بے شک,
یہ تو مسجد کی بات ہے, گھر میں بھی آنے جانے میں دخول اور خروج میں سنت کا لحاظ رکھنا, یہ میں نے پیر و مرشد کو دیکھا, ایسا استقامت والا میری نظر میں نہیں گزرا.
بے شک
سب سے اونچا مقام استقامت کا حضور مفتی اعظم ہند کا میں نے دیکھا
جی,
اور دوسرا مقام مجاہد ملت کا دیکھا, مولانا حبیب الرحمان رئی سے اڑیسہ جو وہاں کے نواب تھے,
بے شک
ساری نوابی چھوڑ دیا تھا, فقیروں کا لباس پہن لیا, آج بھی ان کی حویلی موجود ہے جہاں زمینداری کے زمانے میں ان کے آبا و اجداد پوری ریاست پر حکومت کرتے تھے, فیصلے کرتے تھے. مجاہد ملت ایک سادی لنگی دوپہیا ٹوپی ململ کا کرتا صافہ گلے میں لگ رہتا تھا اور سری پر پہن کر کے کہاں کہاں جاتے تھے, کوئی قدر و فر نہیں, دولت کا انبار ہزاروں ایکڑ ان کی پراپرٹی زمین تھے, لیکن سب ہوتے ہوئے آپ نے اپنے کو فنا کر دیا, بڑی استقامت والے تھے. اور تیسری شخصیت تھی حافظ ملت مبارک پور میں, ان تینوں بزرگوں کی میں نے زیارت کی جس میں اعلیٰ مقام میرے پیر و مرشد کا تھا, پھر مجاہد ملت کا تھا, پھر حافظ ملت, یہ سب ملت کے ستون تھے. اس کا نام ہے ولایت, اس کا نام ہے فنا, دنیا میں رہ کر دنیا داری سے اے لوگوں گمراہیت سے بچنا ہے تو ہر بزرگ میں استقامت کا جذبہ تلاش کرنا, استقامت والا ہے تو تیرے لیے یہاں کی بھی ضمانت ہے وہاں کی بھی ضمانت, یہی میرے غوث پاک کا درس ہے. الاستقامت فوق الکرامت, ہر کرامت سے بڑھ کر شریعت پر استقامت ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہی جذبہ شوق عطا فرمائے.
ہاں جی سبحان اللہ.